بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع شام ہے، ملک شام، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے کہ اس کے گرد و نواح کے جو ہمسائے ممالک ہیں یعنی عراق، ترکی وغیرہ کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جناب ناصر عباس شیرازی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ شیرازی صاحب، ہمارا آپ سے پہلا سوال سلسلے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ شام میں تبدیلی کا معادل کیا تھا اور کیا اس میں مغرب کو کسی طرح کی کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟
دیکھیں، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ آپ کو جب جج کرنا ہو کہ کیا وہ لوگ جو تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ کامیاب ہوئے یا نہیں، تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے اور کیسے تبدیلی لانا چاہتے تھے، ان کا ماڈل کیا تھا جس ماڈل کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ دیکھیں، دو انٹرنیشنل ماڈلس اویلیبل تھے جس کے اوپر انہوں نے بھرپور کام بھی کیا ہوا ہے اور پہلے سے ان کی تیاری بھی تھی۔ ایک ماڈل ہے عراق ماڈل، ایک ماڈل ہے افغانستان، یہ جو دوسرا ماڈل ہے لیبیا والا ماڈل۔ عراق ماڈل کیا تھا؟ عراق ماڈل یہ تھا کہ آپ ایک الزام کھڑا کرتے اور اس الزام کی بنیاد پہ، مثلا جیسے وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیمیکل ویپنز، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ یونائٹڈ نیشن کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اسلامک کنٹریز کی بیس پرووائڈ کرتے ہیں اور انہی کے بیسز کو، انہی کے علاقوں کو اور انہی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ملک پر چڑھائی کر دیتے ہیں بھرپور طریقے سے، ایریل اٹیک کے ذریعے پہلے اس کو تباہی بربادی کا شکار کرتے ہیں، پھر آپ اپنی فورسز کو ایک طریقے سے داخل کر دیتے ہیں اور اس ملک کو آپ ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ عملاً دیکھتے ہیں کہ آپ یہ والا طریقہ اس شام کے حوالے سے یہ نہیں وہ کر سکے، ان کی خواہش تھی لیکن اسرائیل، دو کنٹریز کی بھرپور مخالفت، دو جو یونائٹڈ نیشنز کے جو ہمارے ممبر کنٹریز ہیں، چائنا اور رشیا، ان دونوں نے بھرپور سٹینڈ لیا اور الٹیمیٹلی وہ اس طریقے سے اس کو اکٹھا نہیں کر سکے۔ پھر اسلامک ورلڈ بھی اس موضوع پہ ان کے ساتھ اکٹھی نہیں تھی، اور جیسا کہ عراق کے مسئلے پہ تھا کہ چاروں نیبر کنٹریز جو تھے یا جتنے سائٹس کے نیبر کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے امریکہ کے ساتھ تھے، یہاں پر نیبر کنٹریز بھی سارے کے سارے ساتھ نہیں تھے۔ ایک طرف لبنان ہے جہاں حزب اللہ بیٹھی ہے اور پرو حزب اللہ گورنمنٹ موجود ہے، ایک طرف عراق ہے کہ جس کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا کنٹری ہے عرب کنٹریز کے اندر، وہ بھی ظاہر ہے کوئی ایسی خرابی نہیں چاہتا تھا۔ تو سوائے ترکی کے، کہ جو بارڈر کے اوپر ایک بڑا اور مضبوط کنٹری ہے، باقی کنٹریز میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جو ان کے لیے ایسی بیس پرووائڈ کر سکیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماڈل ان کے لیے کامیاب نہیں ہو سکا اور اس ماڈل کے اوپر عمل بھی نہیں ہو سکا۔ آج تک وہ نو فلائی زون بھی نہیں کریٹ کر سکے اور آج تک ڈائریکٹ انٹروینشن کا موقع ان کو نہیں ملا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب تک جو اپوزیشن ہے، جو باقاعدہ اناؤنسڈ اپوزیشن ہے وہاں پر موجود ہے، وہ اناؤنسڈ اپوزیشن بھی تحال منقسم ہے، اور سب سے زیادہ جو اپوزیشن کے بڑے گروپس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں آزادی چاہتے ہوں گے لیکن ہم باہر کے لوگوں کا شام کے اندر جنگ کرنا یا باہر کے لوگوں کا آ کر اس کو جہاد کے نام پہ اس میں شامل ہونا، ہم ان دونوں کو قبول نہیں کرتے، نہ باہر کی فورسز کو آنا نہ باہر کے لوگوں کا آ کے قبول کرنا۔ تو ظاہر ہے یہ تمام ان کے لیے جو ایلیمنٹس پرووائڈڈ نہیں تھے اور وہ یہ والا ماڈل نہیں بنا سکے۔ دوسرا ماڈل ان کا جو تھا وہ لیبیا ماڈل تھا۔ لیبیا میں انہوں نے ایک شہر سے سلسلہ شروع کیا، بنغازی سے، بنغازی کو آکوپائی کیا، بنغازی کو آکوپائی کرنے کے بعد وہاں پر ملیشیا اختیار کی، ایک پناہ گاہ ان کو مل گئی، ایک جائے، ایک ایسی جگہ مل گئی، ایک مرکز مل گیا اور عوامی سپورٹ مل گئی، اور پھر وہاں سے ظاہر ہے کہ ان کا جو لیڈر تھا وہ عوامی لیڈر نہیں تھا، تو ان کو ایک ایسی سپورٹ ملی کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک حرکت شروع کرتے گئے اور ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر انہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ کہیں مزاحمت نہیں ہوئی، کہیں بڑی ریٹیلیشن نہیں آئی، کہیں بڑا رد عمل نہیں آیا، اور جو لیبین پریزیڈنٹ کا حال آپ نے دیکھا پوری دنیا کے سامنے وہ نظر آ گیا۔ یہ چاہ ایسا ہی رہے تھے، پہلے والا چاہ نہیں ہو سکا، انہوں نے دوسرے ماڈل کے اوپر کام کیا، اور وہ جو بندرگاہ ہے اور بالخصوص جو لبنان کی سائڈ کے اوپر علاقے ہیں وہاں سے انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مظاہرے جب بڑھیں گے اور اس کے بعد ہم بعض علاقوں کو آزاد کرا لیں گے اور وہاں سے پھر یہ مسلح ملیشیا اپنا کام آگے بڑھاتی ہوئی پوری دنیا سے القاعدہ کے ایلیمنٹس بھی ان کی سپورٹ کے لیے آ جائیں گے، چاروں طرف سے جو کنٹریز ہیں بالخصوص جارڈن اور ترکی، ان دو بارڈر سے بہت زیادہ ہم انفلٹریشن اور سپلائی اور اسلحہ جو ہے ویپن دیں گے، اور یوں ایک طرف سے کنٹری کی آزادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم یہاں حکومت کی تبدیلی کا پروسیس جو ہے وہ کر سکیں گے، یا کم از کم کنٹری منقسم ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکا. وہ کسی بھی بڑے اہم اور امپورٹنٹ شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کوئی ان کو پناہ گاہ اور جائیگاہ نہیں ملی جس کو وہ بیس اور مرکز بنا کر ملک کی تقسیم کا آغاز کر سکیں, اور عوامی سپورٹ اور حمایت تو اصلاً نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ جہاں عوامی سپورٹ نہ ہو وہاں آپ کو باہر سے لوگ لے کے جانے پڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت افغانی ہیں وہاں پر, ترک ہیں وہاں پر, وہاں پر دنیا کے دیگر کنٹری بالخصوص لیبیا سے, انہوں نے وہی لوگ جنہوں نے لیبیا میں ان کے ساتھ کولابریٹ کر کے قذافی گورنمنٹ کو ختم کرنے میں رول پلے کیا تھا, وہ سارے گینگز ادھر آئے ہیں. اور اگر داخلی طور پر ہے وہ سپورٹ تو بہت مائنر سپورٹ ہے, لیکن میجر سپورٹ ان کو داخلی طور پر بھی حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ڈیڑھ دو مہینے کے اندر ہم اس کو چینج کر دیں گے, وہ چینج نہیں کر سکے. اور پھر یہ کہ بعض کنٹریز اس موضوع پہ سٹینڈ بھی لے گئے. ایران کا سٹینڈ بڑا واضح ہے, رشیا اور چائنا کا سٹینڈ بڑا واضح ہے, اور نیبرنگ کنٹریز میں سے جیسا کہ میں نے دو کنٹریز کی بات کی ان کا سٹینڈ بھی بڑا واضح ہے. پریکٹیکلی پھر یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو جو آپ نے کہا کہ ماڈل کیا تھا, ماڈل یہ دو تھے, ان دو میں سے جس کے اوپر عمل ہو سکتا, پہلا ماڈل نہیں ہو سکا تو انہوں نے دوسرے ماڈل کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن تاحال دونوں ماڈلس فیلئر کے شکار ہیں. اور اس وقت جو ہے نا وہ ایک کویگ مائر میں ہیں, ایک دلدل کے اندر ہیں. انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی جن لوگوں نے یہ سارا پلان لانچ کیا تھا کہ اب اس کو وائنڈ اپ کیسے کریں.
شاہی صاحب, ایک اور جو بہت عجیب چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے اردن کی خاموشی. جبکہ اردن جو ہے وہ تو استعمار کا بہت دیرینہ دوست ہے, تو اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں, اردن جو ہے کوئی بڑا کنٹری نہیں ہے, چھوٹا کنٹری ہے, اور اقتصادی طور پر بھی اردن کوئی مضبوط کنٹری نہیں ہے, وہ اقتصادی بدحالی کا شکار ہے, اور داخلی طور پر بھی وہ استحکام نہیں رکھتا. نہ ڈیموکریسی ہے وہاں پر اور نہ داخلی استحکام ہے, چونکہ وہاں پر بھی مظاہرے اور ریفارمز کی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور لوگوں کے شدید مطالبات وہاں پر جاری ہیں. جبکہ وہاں پر بھی وزیر اعظم کی تبدیلی اور وہ سارے مراحل آپ کے علم میں ہے کہ عوامی دباؤ بہت زیادہ ہے. اب شروع میں جو پلان ان کے سامنے تھا اس کے مطابق جارڈن نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آج بھی جارڈن میں باقاعدہ فرانس کی فوجیں موجود ہیں. جارڈن کی بندرگاہوں میں کے ساتھ متصل علاقوں میں اور پانیوں میں جرمنی کے کمیونیکیشن کو اسسٹ کرنے والے جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی جرمنی موجود ہے, فرانس موجود ہے, بعض دیگر یورپین کنٹریز موجود ہیں. فرانس کی اپنی فوجیں جو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کر رہی ہیں باغیوں کو, وہ بھی اردن کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ کا یہ کوسچن ٹھیک ہے کہ شروع میں جس طریقے سے اٹھا تھا اور اردن کا جو رول نظر آ رہا تھا وہ رول پلے نہیں کر پایا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے اردن کے پریزیڈنٹ کو, اور اس نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا ہے, اپنے بارڈر کے اوپر یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ آگ یہاں نہیں فقط بجھنے والی, اس آگ نے اب ہمارے کنٹری کے اندر بھی داخل ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس آگ لگا کے ہم تھوڑی دیر میں اس سیریا کے ایشو کو جلا کے خاکستر کر دیں گے اور وہاں پر ایک نئی رجیم آ جائے گی, یہ نہیں ہو سکا. تو اب ان کے اعصاب جو ہے وہ بھی جواب دے چکے ہیں. تو بڑا واضح ہے اردن متحمل نہیں ہے ایک لمبی جنگ کا, اردن کی اکانومی بھی متحمل نہیں ہے, اردن کا کنٹری بھی متحمل نہیں ہے. اس لیے اردن آپ کو ایک فرنٹ پیچھے نظر آتا ہے, ایک قدم پیچھے نظر آتا ہے, اور اردن پیچھے ہٹا ہے, یہ درست ہے.
امریکہ اور اسرائیل کو کس بات کا خوف ہے اور وہ کس بات کا لحاظ کر رہے ہیں؟ یا اس سے پہلے انہوں نے کسی بھی ملک پر حملے کے لیے کبھی کسی کا لحاظ کیا ہے کہ جو شام کے لیے لحاظ کر رہے ہیں اور حملہ نہیں کر رہے ہیں, یا خوف ہے انہیں؟
نہیں, سیریا تو ان کے لیے بہت اہم ہے, لیکن ان کے لیے ایک چیز ہے کہ کیا ممکن کیا ہے. اگر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ ملٹریلی سیریا کو آکوپائی کر لیں گے, وہ کب کا کر چکے ہوتے. بلکہ میں اگر یہ کہوں وہ خوف زدہ ہیں, بالخصوص اسرائیل خوف زدہ ہے, کہ اس وقت تک مثلاً بعض اطلاعات کے مطابق جو میرے مطالعات ہیں کہ 1/5 سیریا نے اپنی فورسز کا پانچواں حصہ سٹل موو کیا ہے, 4 حصے سیریا کی فورسز کے سٹل موو نہیں کیے. سٹل وہ یعنی ریزرو فوج کے طور پہ ہیں, سٹل وہ ایکٹیو ہیں, سٹل وہ اپنے کیمپس کے اندر ہیں, سٹل وہ فیلڈ کے اندر نہیں ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے, یا اگر فرض کریں کہ آپ 2 حصے انہوں نے نہیں کیے یا 3 حصے نہیں کیے, تو یہ تو کم از کم ہے کہ کم از کم 2 سے 3 حصے تو ان کے ریزرو ہیں. وہ کیوں ریزرو ہیں؟ اس لیے کہ شام جو ہے وہ داخلی جنگ کو بھی اپنی آخری جنگ سمجھ نہیں رہا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہو سکتا ہے, اسے اسرائیل کے ساتھ ایک آل آؤٹ وار میں جانا پڑ رہا ہے, وہ ان تیاریوں میں ہے. اور اسرائیل ایسی ایک سول وار کا متحمل نہیں ہے. گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہیں. گولان کی پہاڑیوں پر شام اپنا حق رکھتا ہے, اور شام اگر اس پہ اوپر کوئی جنگ چھیڑے گا تو وہ شام لیجیٹمیٹ ہوگا یہ جنگ چھیڑنے میں, کیونکہ شام کا وہ آکوپائیڈ ایریا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت اسرائیل کے لیے جو واٹر ریسورسز ہیں اس میں سے سب سے اہم ریسورس وہ گولان کی ہائٹس کے اندر ہے. وہ پانی کا جو ایک میٹھے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ گولان ہائٹس کے اندر ہے. تو ان کے لیے اس لحاظ سے بھی یہ لائف لائن ہے, اس لیے وہ گولان ہائٹس کو جب وہ آپ کو دینے کے لیے اسٹریٹجیکل امپورٹنس اپنی جگہ. تو انہیں یہ ڈر ہے کہ شام ایسی ایک جنگ شروع کر سکتا ہے اور اسرائیل متحمل نہیں ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے انہوں نے کہ شام کی اب تک کی تمام سول وار یا جو بھی وہ مرحلہ گئے اس مرحلے میں فوج نے جیسے فوجیں جیسے لڑائی کرتی ہیں جیسے فوجیں جنگ کرتی ہیں وہ چیزیں تو ابھی نظر نہیں آئی. وہ تو ابھی گورنمنٹ نے یوز نہیں کیے ٹول. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزرو ہیں, اور اگر وہ ہیں تو اسرائیل اور امریکہ اس سے خوفزدہ ہیں. وہ اب اس کو کہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اس کو بڑھانا افورڈیبل نہیں ہے.
پاکستان کی جانب سے سیریا کے حوالے سے اور سیریا کے حالات کے حوالے سے کوئی قابل ذکر کردار نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا امریکی دوستی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے؟
میرے خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ نے توبہ کی ہے. اس نے شروع میں غلطی کی اور اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں سیریا کے خلاف ووٹ دیا, پھر پبلک پریشر بھی ان کے سامنے آیا. میں بعض ڈیلیگیٹس کی میٹنگز کو بھی جانتا ہوں جن میں سے خود مجلس عبادت کی سینٹرل لیڈرشپ کی ملاقات ہے جس میں انہوں نے اس کے اوپر کیا کہ جب آپ کو سیریا نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا ہے تو, اور جبکہ مقابلے میں امریکہ کے انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے مقابلے میں آپ کا قریبی ترین نیبر چائنا مسلم کھڑا ہے, رشیا کھڑا ہے, تو کیوں آپ اپنے آپ کو امریکن کیمپ کے اندر ہی دھکیلتے ہیں؟ پھر یقیناً ایرانی سیرین ڈپلومیسی اس کا بھی نتیجہ ملا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 28 کنٹری کی کانفرنس ہوئی ایران کے اندر, اس میں بھی پاکستانی وزیر خارجہ گئیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیم میں بھی پاکستانی وفد نے جو موقف دیا ہے وہ بڑا جامع اور بڑا خوبصورت موقف تھا. انہوں نے باہر کی کسی بھی انفلٹریشن کی مذمت کی ہے, انہوں نے فارن فورسز کی ملٹری اسالٹ کی مذمت کی ہے اور اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک چینج ہے ان کے رویے کے اندر, انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت امریکن کیمپ سے نکالا ہے اور یہ خوش آئند ہے. ہمیں یعنی اس کو انڈورس کرنا چاہیے کہ یہ مثبت سمت میں گئے ہیں.
شاہد صاحب یہ بتائیے کہ کیا شام کا جو بحران ہے, حالیہ بحران, وہ پڑوسی ممالک تک بھی پھیلے گا یا نہیں؟
دیکھیں دونوں ہیں, وہ بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. بڑا یہ جو میں نے کہا نا, میں نے ایک لفظ استعمال کیا کوئک ماہر ہے, یعنی یہ واقعا ایک ایسی دلدل ہے اس میں سمجھ نہیں آئے گی. ہاتھ پاؤں ماریں گے نکلنے کا راستہ انہیں بھی نہیں ملے گا. مثلا ترکی, ترکی میں آج بھی آپ کو علم ہے کہ انہوں نے مارٹر اٹیک میں ترکی کے اندر 5 لوگ مارے گئے. ترکی نے اس کو ایک بہانے کے طور پہ لیا اور باقاعدہ اٹیک کیے ہیں, اور ابھی وہاں ان کا پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے جس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ. لیکن انہوں نے امپراپر ریئیکشن دیا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپروپریٹ ریئیکشن ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے, لیکن اپروپریٹ نہیں تھا بلکہ ڈسپروپریشنیٹ تھا. بہت زیادہ جوابی کاروائی جو ہے بہت بڑی تھی, بہت بڑے لیول کی تھی, جو ظاہر نہیں بنتی تھی, جبکہ سوریہ نے اس پہ معذرت بھی کی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سخت رد عمل کی. کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے ترکی نے یہ کام شروع کیا ہے, ترکی کے اندر پی کے کے جو کردش موومنٹ ہے اس کی کاروائیاں بہت بڑھ گئی ہیں, اور بہت سارے ترک فوجی ان کے ساتھ کاروائیوں میں مارے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی کاروائیوں میں زور پکڑا ہے. 20 لاکھ ترک جو ہیں, 20 لاکھ کرد خود شام کے اندر ہیں. آج تک بھی وہ علاقہ جو شام میں کردوں کا علاقہ ہے وہ پریکٹیکلی سیف ہے, اور کردوں نے ابھی تک نہ ملیٹنٹس کو جگہ دی ہے اور نہ ہی انہوں وہ حکومت کے خلاف مظاہروں میں اور اس سارے پروسیس میں شریک ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بیک فائر کر سکتا ہے. کردوں کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اگر شام سے سٹارٹ ہو جائے, اور عراق کے اندر کردوں کو جزوی خود مختاری مل چکی ہے, درمیان میں صرف ترکی ہے, تو یہ ترکی کے لیے کوئی سادہ معاملہ نہیں رہے گا. اور ترکی کے اندر کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ ہیں کرد ہیں, تو یہ ایک تو معاملہ سادہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود اگر ہم بات کریں جو الویوں کی بات کی جاتی ہے, البتہ الوی یہ ان مہنوں میں الوی نہیں ہے جن محلوں میں ہم ہسٹوریکلی الوی کو سمجھتے ہیں, لیکن اگر فرض کریں ہم اسی اس کو بات کریں تو جتنی تعداد الویوں کی شام میں ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد الویوں کی خود ترکی کے اندر ہے. تو یہ ریٹیلیٹ کرے گا. جب آپ الویوں کو ماریں گے, الویوں کو مرڈر کریں گے, تو یہ ریٹیلیٹ کرے گا. بالآخر یہ ایفیلیشن موجود ہوتی ہے, یہ ایفیلیشن موجود ہے. تو خود اس کے اثرات ترکی کے اندر موجود ہیں. ترکی کے اس بارڈر ایریا کے اندر سکولز بند ہیں, ایکٹیویٹیز منجمد ہیں, اور ترکی کے اوپر مہاجرین کا ایک پریشر موجود ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ترکی بھرپور طریقے سے ٹیکنیکل اسسٹنٹ پرووائڈ کرے گا, فائنانس دے گا, اسلحہ دے گا, انفلٹریشن کرنے کے لیے جگہ پرووائڈ کرے گا, تو ریٹیلیشن بھی آئے گی. یہ منطقی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جارڈن کی بات تقریباً ہم کر چکے ہیں, اور اس کا معاملہ عراق کا معاملہ ہے، عراق جو ہے وہ تقریباً اس پہ خاموش ہے، لبنان میں اسپل اوور ہے، اور لبنان کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو سعد حریری کے سپورٹرز کا علاقہ ہے، اور ان لوگوں نے اس علاقے میں امریکی مفادات اور انٹرسٹ کو ویپنس کی وہ کی ہے، کراس بارڈرنگ کی ہے، اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بھی ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اس وقت نسبتاً مضبوط ہے، حزب اللہ کے ساتھ مربوط گورنمنٹ ہے، تو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، واقعات ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اب یہ کہ داخلی طور پہ جو چیز اس مضبوط ہوئی ہے اس سارے مرحلے میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے سیرین فورسز جو لڑ رہی ہیں، لیکن اب بالکل بسیج کی طرز پر سیریا کے اندر کم از کم 50,000 تو باقاعدہ یعنی پریپیئرڈ ہیں، جو اناؤنسڈ ہیں، اور تعداد لاکھوں میں ہیں ظاہراً، کہ جو عوام ہیں جن کو باقاعدہ تربیت دے دی گئی ہے، جن کو باقاعدہ اکوپ کر دیا گیا ہے، اور جو اپنے علاقوں کا خود سے دفاع کریں گے. جب کوئی اپنا علاقہ خود سے دفاع کرنا شروع کر دے گا اور حکومت کی دفاع کا اس طریقے سے محتاج نہیں رہے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ باہر کے جو انفلٹریٹر ہیں ان کو گنجائش نہیں ملے گی. اور تیسرا پہلو بھی آپ کے لیے روشن ہونا چاہیے کہ یہ باہر سے جو لوگ آئے، افغانی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، اس طریقے سے پاکستان کے وزیرستان کے علاقے سے گئے ہیں، اسی طریقے سے بعض دیگر عرب کنٹریز سے جو القاعدہ ایلیمنٹس گئے ہوئے ہیں، ان کے اور سیرینس کے درمیان شدید اختلافات ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کا سیرینز لینڈ کے ساتھ، سیریا کی سرزمین کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ جو بھی ان کے مفادات کے رستے میں آئے گا، جو بھی ان کے اسالٹ کے رستے میں آئے گا، وہ اس کو ماریں گے، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن جو سیرین ہے، وہ اس کے لیے سیریا بھی تو ایک چیز ہے نا، اس کے لیے سیرین سرزمین بھی ایک تقدس رکھتی ہے، وہ سیریا کی سرزمین کی حفاظت جو ہے وہ بھی چاہے گا، سیرین لوگوں کی حفاظت بھی چاہے گا. تو اس کلیش کے نتیجے میں ان کے آپس میں بھی مختلف جگہوں پر کلیشز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس نے اسپل اوور کیا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جو سوچا گیا تھا اور جس طریقے سے اس کو پھیلانا مقصود تھا وہ نہیں ہو سکا.
ترکی کا کردار ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رکھتا ہے اپنے آپ پر. تو سوال کچھ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ ترکی سے کیا کروانا چاہتے ہیں، اور ان دی اینڈ ترکی کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟
دیکھیں، ایک بات تو ہم آپ کے پروگراموں میں پہلے ہو چکی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پہلے ان چیزوں کو دینے والے آپ لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ ترکی کو یہ آئندہ ایک اسلامک آئیڈیل سٹیٹ کے طور پر پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹ بالخصوص اور امریکہ، اور اس میں ان کا ہدف یہ ہے کہ ایک سیکولر اسلام کا کنسرٹ پوری دنیا کے اندر پھیلایا جائے، جس میں امریکی مفادات جو ہیں وہ پریزرو رہ سکتے ہیں. یہ تو ایک آبویس حقیقت ہے، جس کے لیے دنیا کے بعض کنٹریز جیسے پاکستان ہے اور بعض دیگر کنٹریز ہیں، ان میں ترکی کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ترکی کے کوآپریشن کے معاہدے، ترکی کی طرف سے سپورٹس اور اس طرح کی این جی اوز اور وہ سارے سلسلے بہت چل رہے ہیں. خود آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی پنجاب میں ترکی کی گورنمنٹ سے کافی سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور سینٹرل لیول پر بھی ان کے آپس میں کافی کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوئی. یہی حال باقی دنیا کے اندر بھی ہے. اور ابھی جو وہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے، جو ان کی کانگریس تھی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی، تو اس میں انہوں نے پاکستان سے ڈیلیگیٹس کو بلایا ہے. شہباز شریف 2 سے 3 دن سے وہاں پہ آیا، اور شہباز شریف کا ان کا بڑا کلوز کلیبریشن ہے، البتہ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. خود آپ جانتے ہیں جب امپاس ہو گیا تھا پاکستان پیپل پارٹی اور نون کے درمیان، بالکل ایک ایسی کیفیت آ گئی تھی کہ یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے ترکش جو ہے وہ پرائم منسٹر آئے تھے، اور انہوں نے جب آ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے گفتگو کی، تو وہ زرداری بھی وہاں پر موجود تھا اور نون لیگ بھی وہاں پر موجود تھی، جنہوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے اگر اس میں مثلاً زرداری آئے گا، اور پھر پریکٹیکلی سب نے دیکھا، یوسف زادہ گیلانی آئے گا، اور پھر پریکٹیکلی سب نے دیکھا کہ وہ سب ہوا. تو ترکی کا اتنا رول تو پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوا کہ جب آپ بہت وہ تنازعوں کا شکار ہوئے تو ترکی آگے رول پلے کر رہا ہے. یہ وہ رول ہے کہ جو پہلے سعودی عرب کے پاس تھا اور اب تقریباً ترکی کی طرف جو جا رہا ہے، اور اوور آل بھی یہ عرض کی کہ یہ ہے. لیکن کیا ترکی واقعاً بدلا ہے؟ کیا ترکی واقعاً حقیقتاً اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، یا وہ ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، دھوکہ دے رہا ہے؟ تو دیکھیں، ترکی نیٹو ممبر کنٹری ہے، اور ترکی کو بہت سہانے خواب دکھائے گئے ہیں. ترکی اکنامیکلی بھی گروئنگ ہے. ترکی کو یہ کہا گیا کہ اس کو یورپی یونین کی ممبرشپ بھی دی جائے گی. ترکی میں جو لاجسٹک کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ترکی کے شہر ازمیر میں بنانے کا پلان ہے نیٹو کا. تو وہ ترکی کو اس لحاظ سے گرو کرنا چاہتے ہیں. ترکی کے اندر جیسے کبھی ایران میں ویسٹ کے مفادات کا ایک بڑا مرکز تھا، آج وہ جیو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے ترکی کے اندر ایسا ایک مرکز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو ترکی بڑا کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ترکی اس وقت جس پچ کے اوپر کھیل رہا ہے، وہ خالصتاً امریکہ اور نیٹو کی تیار کر رہا ہے، اور انہی کے مفادات کے لیے کر رہا ہے. اور اس کی طرف سے بعض بیانات کا، اسٹیٹمنٹس کا، جو عموماً مسلمانوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، سامنے آنا دراصل اس لیے ہے کہ اس کو ایک اسلامک لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے، کیونکہ اگر وہ اسلامک لیڈر کے طور پر پیش نہیں ہوگا تو کبھی بھی ویسٹ کے انٹرسٹ کو میٹ نہیں کر سکتا. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. تو ترکی کا رول جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں بھیانک رول ہے. ترکی اعلانیہ طور پہ پیسے دے رہا ہے, اعلانیہ طور پہ اسلحہ دے رہا ہے, اعلانیہ طور پہ باغیوں کو پناہ گاہیں دے رہا ہے, اعلانیہ طور پہ شام کے بارڈر کی وائلیشنز کر رہا ہے, اعلانیہ طور پہ اپنی فوجوں کو بھی اس نے کئی مرتبہ داخل کیا ہے. اور جو پہلی بگننگ ہوئی ہے جس کے اندر ترکی کی سائڈ سے جب انفلٹریٹر گئے ہیں تو بارڈر کو ایک لحاظ سے کلوز کر کے اور بعض اس میں سے رستے نکال کے لوگوں کو بھیجنے والا, یہ آفیشلی ترکی نے یہ رول پلے کیا ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آخر کیا ترکی یہ شامیوں کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے یا اسرائیل اور امریکہ کا انٹرسٹ ہے؟ بڑا ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسا گٹھ جوڑا ہے کہ جہاں القاعدہ بھی متفق ہے, جہاں طالبان بھی متفق ہیں, جہاں امریکہ بھی متفق ہے, جہاں اسرائیل بھی متفق ہیں, یہ سارے ایک قضیے پر آ کر اتفاق کر گئے اور ترکی اس قضیے کو, جس کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل ہے, اس قضیے کو آگے کون بڑھا رہا ہے؟ ترکی بڑھا رہا ہے. تو ترکی دراصل امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو آگے بڑھا رہا ہے, نہ یہ کہ اسلامک انٹرسٹ کو.
اب تک کی گفتگو کے تناظر میں جو بھی حالات سامنے آ رہے ہیں, جو منظر کشی ہو رہی ہے, اس کے ذیل میں ایران کی حد کہاں تک ہے؟ یعنی وہ کہاں تک برداشت کرے گا اور اس کی ریڈ لائنز کیا ہوں گی؟ اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے.
ہاں, یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں, پہلے لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا, حزب اللہ کو کہا گیا کہ یہ ایران کا بازو ہے, اس کو کٹ کرنے کی کوشش کی گئی, البتہ اس میں انہیں بدترین ناکامی ہوئی, پوری دنیا جانتی. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ جو ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ اکیلی لبنان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ شام ہے, شام کے ساتھ عراق ہے. وہ یقیناً اس اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کو جو ہے, یہ بنیادی ٹارگٹ تو ایران ہے, وہ اس اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ایران نے بھی اپنے لیے بعض لائنز, تو ریڈ لائنز بالخصوص تیار کی ہوئی ہیں, جن میں سے بالخصوص یہ ہے کہ اگر سیریا فرض کریں فال کرتا ہے جیسا دشمن چاہتا ہے, اس کے مطابق وہاں پر وہ کوئی کاروائی کر سکتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایران ریٹیلیٹ نہ کرے. جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے اور جو معلومات ہیں اور جو مختلف سائٹس کے اوپر آ چکا ہے, اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ایران نے کیٹیگوریکلی نیبرنگ کنٹریز کو بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ سیریا ہماری ریڈ لائن ہے, اور سیریا کے معاملے میں اگر بیرونی مداخلت ہوئی تو پھر سیریا کے اندر ہمیں انوالو ہونا پڑے گا. یہ ایک بات ہے کہ جو باقاعدہ کہی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ان کا کانٹریکٹ بھی ہے, سیریا کا اور ایران کا کانٹریکٹ بھی ہے, جس کے تحت یہ مجبور ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں, ان کی حفاظت کریں, اور ایران بالکل اس پہ کیٹیگوریکلی کھڑا ہے. اور پھر یہ کہ یہ خود ایران کے اپنے ڈیفینس کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو دراصل اس کا ڈیفینس کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایران کی میں سمجھتا ہوں دفاعی لائن ہے, اور ایران کسی صورت اس کو وہ قبول نہیں کرے گا کہ یہ ہو. لیکن میں اس معاملے پہ بہت کنوینسڈ اور بہت واضح ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. سیریا فال نہیں کر رہا, سیریا کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا. اب تو جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ سیرین گورنمنٹ کی فیور میں جا رہی ہے. اب تو جو تھک گیا ہے اور جو ایگزیجریٹ ہو گیا ہے وہ ہیں جنہوں نے یہ ساری پلان لانچ کیا تھا. اب تو وہ لوگ خستگی کا شکار ہیں, تھکاوٹ کا شکار ہیں. اس وقت سرنڈر کیا ہے, اور یہ سلسلہ تقریباً اب چل رہا ہے. اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرنا شروع کیا, ایس ایم ایس کیے گئے ہیں, جس کے بعد بھی ایک تبدیلی آئی ہے. تمام باغیوں کو اپنے موبائلز پر ایس ایم ایس ملے ہیں کہ یا سرنڈر کر دیں یا پھر آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور الٹیمیٹلی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہو گئی ہے. عوامی سپورٹ جب نہ ہو, سائیکولوجیکل وارفیئر بھی شروع ہو چکی ہو, گورنمنٹ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو, اور جو ڈیفیکشن آپ کہہ رہے ہیں, پہلے ایک وہ ایشو تھا ڈیفیکشنز والا کہ لوگ چھوڑ کر گورنمنٹ کو جا رہے ہیں, آخر اتنا مدت ہو گئی ہے, اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اکثر سفیروں کو ڈیفیکٹ کر چکے ہوتے, اکثر ان کی گورنمنٹ کے اکابرین ڈیفیکٹ کر چکے تھے, تو وہ نہیں ہوا ہے. آرمی منسجم ہے, گورنمنٹ منسجم ہے, یہ چھوٹے موٹے ایشوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اکا دکا بندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سیریا جو ہے وہ اس بحران سے, جو بحران اس کے لیے پلان کیا گیا تھا, اس سے نکل چکا ہے. اب سیریا اپنے طور پہ پیش رفت کر رہا ہے, سیرین گورنمنٹ اپنے طور پہ پیش رفت کر رہی ہے, اور گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہوتی ہے کسی بھی اس طریقے سے جو بغاوت جو باہر سے انفلٹریٹڈ ہو, اور جو مسلح بغاوت ہو, یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تظاہرے مظاہرے تو ہو نہیں رہے, یہ تو مسلح بغاوت ہے کہ وہ اس کو کچلے. جبکہ شام کی حکومت ملک میں ریفارمز کے لیے بھرپور آمادہ ہے, اور یہ ریئلٹی ہے کہ آج بھی شام کے اندر اگر ریفارمز کرائی وہ ووٹ کرائے جائیں, ریفرینڈم کرائے جائیں, تو شام میں بشر الاسد کی حکومت ہی بنے گی. یہ ایک ریئلٹی ہے, یہی خوف ہے, ورنہ یہ پولیٹیکل چینج کی بات کرتے, یہ ملٹری ملٹریلی چینج کی بات ہی اس وقت کرتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم اس کو پولیٹیکل چینج نہیں کر سکتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایران کے لیے یہ ہے تو ریڈ لائن درست ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے, اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آبادی کا آپ توازن دیکھیں, اگر 12% آپ 15% گراؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ الویوں کو مانیں, اگر تقریباً اتنے ہی آپ جو ہیں وہ کرسچینس کو مانیں, اور اگر آپ جو ہیں وہ نصف اہل سنت کو بھی مانیں, حالانکہ میجورٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, نصف کو بھی مانیں, تب بھی یہ 65-70% تعداد وہ بنتی ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں جب آپ کو اتنی عوامی سپورٹ حاصل ہو, اور پھر جیسا میں نے بسیج کی بات کی, ماڈل کو انہوں نے کاپی کیا ہے, نہ یہ کہ وہاں سے فورسز لے کر آئے, ماڈل کو کاپی کیا ہے. یہ عوام کو اپنی حفاظت کے لیے خود کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ ماڈل کو کاپی کر رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر وارفیئر کا ایکسپیرینس شیئر ہوتا ہے, وہ اس ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. سپاہ کو جس کا آپ نام لے رہے ہیں, عملاً کوئی ضرورت لاجیکل نہیں لگتی کہ وہ اس میں آئیں, نہ اتنے کروشل مرحلہ ہے, نہ اس مرحلے پہ یہ ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, ایسی بات نہیں. البتہ میں شاید یہ کہوں کہ جو ان کے آپس میں ٹائز ہیں اس کے نتیجے میں ایرانی فورسز کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, رشید فورسز کے لوگ موجود ہوں گے, یہ آبویس ہے موجود ہوں گے, ان کے آفیشلس تو موجود ہوں گے, لیکن کیا وہ باقاعدہ اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, یہ نہیں لگتا. اس کی نہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور نہ ہی عوامی سطح پہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ایسی کسی ضرورت کی اور ایسی کوئی گنجائش ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو موقع ملے کہ وہ سوء استفادہ کرے, تو یہ نہیں لگتا.
شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے آج مومنی نے استفادہ کیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.